أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا صدق الله العظيم. ها موسیٰ علیہ نبی نو علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اللہ پاک تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں. واقعے کے درمیان میں جو اللہ پاک نے ان پر احسان فرمایا فرعون سے نجات دینے کا, اور نجات دینے میں اپنی خاص قدرت کے استعمال کرنے کا, کیونکہ اسباب عادیہ کے موافق نہیں ہوا ان کے ساتھ واقعہ, دریا کو پھاڑنا, راستہ دینا, اس میں سے نکالنا, ظاہر ہے کہ اسباب عادیہ کے تحت تو ہوا نہیں ہے. تو ایسے خاص خاص معاملات اللہ پاک نے خرق عادت کے طور پر, عادت کو توڑ کر ان کے ساتھ فرمائے, بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. اس پر اللہ اپنا احسان جتا رہے ہیں بنی اسرائیل پر, اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل, میں نے تمہیں نجات دی, ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. دشمن سے نجات مل جانا, حفاظت مل جانا, بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. جیسے دشمن کا مسلط ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا حصہ ہے. جب کسی پر دشمن مسلط ہو تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں ہے. دشمن سے نجات ملنا یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ہے. اس وقت مسلمانوں پر دشمن مسلط ہے تو ظاہر ہے کہ یہ گرفت ہے مسلمانوں کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پکڑ ہے, مواخذہ ہے. اور زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیوں گرفت ہے. مسلمان بحیثیت مجموعی جس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں وہ اس کا بیان ثبوت ہے, اس کی واضح دلیل ہے, روشن دلیل ہے. عقائد کے اعتبار سے, عبادتوں کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, طرز زندگی کے اعتبار سے, آخرت کی فکروں کے اعتبار سے, ساری ہی امور میں کوئی ایک ایسا رخ آپ کو نہیں ملے گا جس میں مسلمانوں کی حالت اطمینان بخش ہو بحیثیت مجموعی. سب کو دنیا کی لگی ہوئی ہے, خدا کا خوف نہیں رہا. ایسی صورت میں واضح بات ہے کہ اللہ پاک تنبیہ فرما رہے ہیں, اور پھر دین کی محنت بھی نہیں کرتے, پھر اصلاح کی فکر بھی نہیں ہے, اس کے لیے جان مال لگانا بھی نہیں ہے. تو اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی کہ دنیا میں آپ جیسے چاہے مزے کریں اور لوگوں کی طرح سے, اور لوگوں کی طرح ہی زندگی بھی گزاریں, اور جب آخرت میں جائیں تو جو اور لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہ ملے, خالی جہنم ملے اور ان کو جنت مل جائے. کیوں بھائی, تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ اگر آخرت میں معاملے میں امتیاز چاہیے تو دنیا میں بھی معاملے میں امتیاز ہونا ضروری ہے. اگر یہ ہوتا کہ مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے جنت طے ہو جاتی, چاہے جیسے چاہے زندگی گزاریں, عیاشی کریں, بدماشی کریں, غفلت میں رہیں, غیروں کے طریقے پر زندگی گزاریں, دوسروں ہی کا طرز زندگی پسند کریں, دوسروں والے عقیدے, دوسروں والے معاملے, دوسروں والے اخلاق, ساری چیزیں دوسروں کی ہوں, اب مر جائیں یہ, ان کو مل جائے صالح جنت, اور جو دوسرے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسرے ہیں, کام سارے ایک ہی تھے دونوں کے, ان کو مل جائے ہمیشہ کے لیے جہنم, یہ تو کوئی تک نہیں ہوا نا. اس لیے جب مومن مومن ہے, مسلمان مسلمان ہے, تو باہر سے تو مجموعی اگر وہ اپنے حالات نہیں سنبھالیں گے تو دنیا میں ان کے ساتھ مواخذہ ہوگا. اس لیے دشمن مسلط ہے, اور یہ دشمن کا تسلط جو ہے وہ حالات صحیح کرنے سے جائے گا, کیونکہ حالات فاسد ہونے سے ہوا تو ہے وہ. حالات کے فساد کی, مسلمانوں کے اعمال اور ان کے حالات کے فساد کی وجہ سے دشمن کا تسلط ہوا, تو وہ جائے گا بھی حالات کے صحیح کرنے سے. اگر حالات صحیح کیے بغیر اگر کسی ایک دشمن سے آدمی آزادی لے لے تو عادت اللہ یہ ہے کہ دوسرا دشمن مسلط ہو جاتا, کیونکہ وہ جس وجہ سے آیا ہے وہ تو رہے گا. اگر کسی آدمی کے خون میں خرابی ہو گئی اور ایک جگہ اس کو پھوڑا نکل آیا, سنسی نکل آئی, اس نے کچھ دوا ہوا لگا کے دبا دیا اس کو وہاں پہ, تو وہ اندر کا خون کا جو فساد ہے وہ دوسری جگہ سے نکلتا ہے. دوسری جگہ کا فساد اگر وہاں دبا دیا کسی نے تو پھر وہ تیسری جگہ سے نکلتا ہے, تیسری کا چوتھی جگہ سے. علاج اس کا وہ ہے کہ خون کے فساد کو دور کیا جائے. ایسے اگر مسلمان اپنے حالات صحیح نہیں کیے اور اپنی حکمت عملی سے, تدبیر سے کسی موٹے دشمن کو پکڑ کے اس سے نجات لے لیے, دشمن دشمن میں بھی تو فرق ہے نا، کسی وجہ سے دوسرے سے دوستی کی اس سے نجات ملے گی، وہ دوسرا مسلط ہو جائے گا، نجات اس طرح سے نہیں ملے گی. ہمارے ہاں ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں، جیسے مکان مثال کے طور پر کرایہ دار مکان خالی نہیں کر رہا، اصول تو ایسے ہی ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سب سے بڑا اصول یہی ہے. تو وہ جنا وہ دادا گیری کر کے بیٹھ گیا، وہ مکان خالی نہیں کرتا، مکان خالی نہیں کرتا، کہ نہیں جو کرنا ہے تم کر لو، میں خالی نہیں کرتا، میرا مکان ہے. تو اب ہمارے یہاں جو طریقہ اختیار کرتے ہوئے ہیں کہ پھر پہلوانوں کو پکڑتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں اور ان کے بھی تعلقات بڑے ہوں، ان کو پیسے کھلاتے ہیں. اگر مکان 15-20 لاکھ کا مکان ہے، اگر 25-50 ہزار گئے تو جان دو مکان تو رہ جائے گا. پہلوانوں کو پکڑ لیا، وہ پہلوان آتے ہیں اتوار کے دن، ہفتے کے دن، جس دن جو ہے نا وہ پولیس ولیس بلدیا ہو گیا انوالو نہیں ہو سکتا، چھٹی کا دن رہتا، سارا سامان ومان نکال کے باہر پھینک کے موقع ہوا تو دو چار لگا کے پھر تالا والا بدل دے کے اپنا قبضہ دے دے کے پھر چلے آتے والا، وہ پیسے اپنے توڑ لیتے. مگر اس کے بعد کیا ہوتا معلوم؟ اس کے بعد اس سے زیادہ بھیانک واقعہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ پہلوان اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کمزور ہے جس نے ہمیں انوالو کیا تھا، تبھی تو یہ ہم کو انوالو کیا تھا. تو اب ہر 2-3 مہینے کو آتے ہیں معمول وصول کرنے کے، بھائی فلاں جگہ تھا ہمیں اتنے پیسے دے دو، 5,000-10,000. وہ تو خالی کرایہ والا تو کرایہ جاتا، اب اس کو مستقل کرایہ دینا پڑتا ہے پہلوانوں کو. تو اگر اصلاح کیے بغیر دشمن سے اگر نجات مل بھی گئی تو ایک دشمن سے نجات ملی تو دوسرا مسلط ہو جاتا، دوسرے سے مل گئی تو تیسرا مسلط ہو جاتا. اور یہ دنیا کا نظام ہے، جیسے کہ خود فرعون کے واقعے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پہلے طوفان میں مبتلا کیا، اس سے نجات مانگی موسیٰ کے ذریعے سے، ہمیں نجات دے دی، تو وہ یہ سمجھا کہ مصیبت سے نجات ہو گئی، حالانکہ جس وجہ سے وہ ہم نے مصیبت بھیجی تھی وہ وجہ تو برقرار تھی، لہذا وہ چیز ہٹ گئی وقتی طور پر، ہم نے ایک دوسری اس کی جگہ پر بھیج دی، چونکہ اس کی جو بیس ہے وہ تو موجود تھی. فرعون کی سرکشی یہ وجہ تھی اس پر عذاب آنے کی. ایک عذاب آیا، اس نے ہاں ہوں کیا، واویلا کیا، شور مچایا، معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی دعا کرا دو، دعا کر دی، سرکشی گئی نہیں، ایمان لایا نہیں. تو جب ہم نے ایک مصیبت ہٹا دی اور اس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو گیا تو پھر دوسری لگا دی، پھر دوسری میں ایسے روتا پلاتا رہا، پھر اس سے ہم نے اس سے نجات مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر ہم نے اس سے نجات دے دی، تو پھر سرکشی اپنی برقرار تھی، تو پھر ہم نے تیسری مسلط کر دی، تیسری سے نجات ملی تو چوتھی مسلط کر دی. 9 اس طریقے سے مصیبتیں مسلسل اس پر آئیں، پھر بالآخر بھیل کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، کہنے کہ اب یہ ماننے والا ہے نہیں، لاؤ اس کو، پکڑ لیا گیا. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے فساد ہوتا ہے اس کی اطلاع ہونی چاہیے. مسلمانوں کا اجتماعی جو کام ہے وہ فساد کا ہے، تو اس وجہ سے اس کی اطلاع ہوئے بغیر دشمن کا تسلط ہٹے گا نہیں، اور دشمن کا دل نرم ہوگا نہیں، اور دشمن پر ایسے لوگ دشمنوں میں سے ایسے لوگ مسلط نہیں کیے جائیں گے جو مسلمانوں پر رحم کریں، کیونکہ جب سزا کی شکل ہوتی ہے تو مسلمانوں پر رحم نہیں کرنے والے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں. ہم اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہٹ گیا وہ آ گیا تو شاید سکون ہو جاتا، وہ ہٹ گیا وہ آ گیا تو شاید سکون ہو جاتا، نہیں اس مرتبہ اس کو ووٹ نہیں دینا، دوسرے کو دینا، تو انہیں آ گیا تو ٹھیک ہے، اپنی حالت تو جہاں کی وہاں ہے. تو ہر آدمی ایک سے سیر کو سوا سے نہیں رہتا، پھر وہ بعد میں آ کے وہ ایسے گل کھلاتا ہے کہ آدمی پھر اس سے پناہ مانگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ہٹاتے ہیں، پھر دوسرا آ کے ایسے گل کھلاتا ہے کہ پھر اسے بھی پناہ مانگتے ہیں. اصل چیز یہ ہے. اچھا یہ جیسے اجتماعی زندگی پر لاگو ہے، انفرادی زندگی پر بھی ایسے ہی ہے. ساتھی بہت سے اپنے احوال سنانے کے لیے آتے ہیں، مشورے لینے کے لیے، اپنی پریشانیاں سناتے ہیں، ہاں پریشانیاں جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ چلتا چکر چلتا ہی رہتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس کو واچ کرو کہ یہ آ رہی کیوں مصیبت، یہ مصیبت آ گئی اس کو ہٹانا یہ بھی ایک کام ہی ہے، کیونکہ آپ کو تو دفل وقت تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس پر غور کرنا ہے کہ وہ اصل چیز کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ڈالی جا رہی ہے. اس کے لیے آدمی توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے، توبہ کی کثرت کرے، اپنے حالت کو صحیح کرے، کسی غلط چیز میں مبتلا ہے تو اس کو چھوڑ دے. میں نے بہت ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ سود کے معاملے میں اگر انوالو ہوتے ہیں تو پھر مصیبت کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، ایک مہینے تو دوسرے میں، دوسرے مہینے تو تیسرے میں، تیسرے میں، تیسرے مہینے تو چوتھے میں، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. بھائی اصل مجھ سے نجات پالو، پہلے اس مصیبت سے نجات پالو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ کس طریقے سے دھیرے دھیرے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو یہ اللہ نے نعمت کی جگہ پر بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ہم نے تم کو دشمن سے نجات دے دی، کتنا بڑا ہم نے احسان کیا. اور پھر وواعدناکم جانب الطور الایمن، ہم نے تمہارے ساتھ طور ایمن کی جانب میں وعدہ بھی کیا کہ تم آؤ ہم تم کو تورات دیتے ہیں، کتاب دیتے ہیں. یہ بھی ایک احسان ہے اللہ پاک کا، اللہ کی طرف سے علم اتار دیا جانا اور کتاب مل جانا زندگی گزارنے کے واسطے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. اگر اللہ یہ فرماتے کہ تم میرے کو راضی کرو تو تم بچو گے ورنہ نہیں بچو گے، اور کوئی اوپر سے ہدایت نہ آتی کہ کیا راضی، کس سے وہ راضی ہوتے ہیں کس سے نہیں، تو کیا کرتا ہے ایک آدمی، انسانیت کیا کر لیتی. کوئی سوچتا ہے کہ شاید اللہ میاں قتل کرنے سے راضی ہوتے ہوں گے تو اپنا گلا کاٹ لیتا، کوئی سوچتا ہے کہ پہاڑوں میں رہنے سے راضی ہوں گے تو پہاڑوں میں رہ جاتا، نہ اس سے راضی ہوتے نہ اس سے راضی ہوتے، کیونکہ تو راضی ہونا تو دوسری چیز سے ان کو، کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا. تو وہ تو ان کی طرف سے ہدایت آئی کہ دیکھو یہ عقیدہ ہونا تمہارا، یہ عمل ہونا تمہارا، یہ اخلاق ہونے تمہارے، یہ ڈیلنگ ہونی تمہاری، یہ معاشرت ہونی تمہاری، یہ طرز زندگی ہونی تمہاری. یہ اللہ پاک نے اس کو وعدے کی جگہ پر، اس کو نعمت کی جگہ پر بیان فرمایا کہ ہم نے جانب ایمن پر ٹور کے وعدہ کیا تھا کہ تم آؤ ہم تم کو کتاب دیں گے، تو ہمیں وعدے ہوگا. جب اللہ وعدہ کر لیے تو بس ہو گیا، پورا کیا بولنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پورا کیے ہی تھے. اللہ نے اس کو بیان کرنا، ورق جلنا علیکم المن والسلوى، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر من و سلوا بھی اتارا. من و سلوا والی لین کے جو قصے بنی اسرائیل کے ہیں وہ یہاں واقعے میں نہیں آئے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل دریا سے پار گئے، آگے فرعون سے نجات مل گئی، تو فرعون سے نجات ملنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ساتھ بہت واقعات ہوئے ہیں، اور اللہ کے خاص خاص اس میں من و سلوا ہے. وہاں جو وہ ٹھہرے ہوئے تھے، یہ پورے کے پورے 6 لاکھ سے زیادہ آدمی، کیا کھائیں کیا پکائیں، ساتھ تو کچھ تھا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں یہ ٹھہرتے تھے رات میں ان پر کھانے کی چیز اور پینے کی چیز اتار دیتے تھے تازی تازی، صبح سب جمع کر لینا کھا لینا. اور انہیں یہ حکم تھا کہ کل اللہ پہ بھروسہ رکھو، کل پھر اترے گا، یہ اٹھا کے مت رکھو. یہ نظام تھا. یہ ایسے وقت میں بھی ان کو دیا گیا جب اللہ ان سے ناراض تھا، عجیب بات ہے. آگے جب گئے وہ لوگ تو ملک شام میں ان کو داخل ہونے کو کہا گیا، مصر سے نکلو اور شام میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. بیت المقدس میں وہاں ان لوگوں، وہاں جو لوگ رہتے تھے پہلے سے، وہ بڑے مضبوط قسم کے تھے. ان کے بارے میں عجیب اور باتیں انہوں نے سنی ہوئی تھیں کہ ان سے لڑنا ہونا آسان نہیں ہے، بہت پاورفل ہیں، بہت طاقتور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن اللہ کا حکم تھا کہ تم جاؤ وہاں، تو تم کو فتح میں دے دوں گا، وہاں تم آرام سے رہنا. یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا. انہوں نے تحقیق حال کروائی، پتہ چلا کہ ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑتے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اگر لڑنے، بھائی جب بغیر لڑے کہ اللہ نے نجات دی تو لڑ کر بھی وہ نجات دیتا ہے، جیسے حکم دیا ویسا کرنا ہے. فرعون سے لڑنے کو نہیں کہا تھا تو ہم نے نہیں لڑا تھا، اب یہاں لڑنے کو فرما رہے تو لڑنا ہے، جو حکم ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو قوم، پوری کی پوری قوم اتنی بکھر گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے طاقتور ہے نا، وہ جی ہاں بالکل طاقتور ہے، تو پھر اللہ نے خود اکیلا کیوں نہیں نمٹ لیتا، ہمیں کیوں لگا رہا ہے یہ کام. ادھر بنتا ہوا ربو کا فقاتلا، آپ جاؤ اور آپ کے رب جاؤ، دونوں مل کے لڑو، اور دونوں بس ہیں، ہماری ضرورت نہیں. ان ہا ہونا قاعدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک بہت ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ یہ لوگ جہاں جانے سے رک رہے نا اپنی جان بچانے کے لیے، 40 سال یہ اس جگہ سے نہیں جا سکیں گے، 40 سال کی سزا کے لیے جیل ان کے لیے مقرر کر دے رہا. اور اللہ کی شان ہے کہ کسی جگہ پر لے جا کے ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، جہاں تھے اسی کو جیل بنا دیا، اور 40 سال کی جیل. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سال کے لیے ان پر حرام ہے کہ اس جگہ سے یہ نکلیں گے. اور اللہ کا حرام کرنا، اس کے لیے نہ تو کوئی باؤنڈری لگانا پڑتا، نہ اس کے اطراف میں کوئی وائر ویئر چھوڑنے پڑتے کرنٹ کے، کچھ نہیں، کیا نہیں، بس محرم کر دیا، محرم ہو گیا. سفر کرتے تھے، رات دن چلتے تھے، 24 گھنٹے چل کے تھکے پڑ جاتے تھے، صبح اٹھے تو جا نکلے تھے وہیں سے، جہاں سے نکلے تھے وہیں ہیں، جہاں سے نکلے تو راستہ ہی ملتا نہیں تھا. جب اللہ نے کہہ دیا تھا 40 سال، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہی تھے، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، امت تو پوری کی ساتھ ہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پر حرام نہیں ہوا تھا وہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام پابند تھے امت کے ساتھ رہنے کے، ہارون علیہ السلام بھی پابند تھے امت کے ساتھ رہنے کے. تو وہ سزا بھگت رہے تھے تو ان کے ساتھ ہم یہ بھی تھے، اب کیا کرتے. اور اس اثنا میں ان کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی تھی تو حرام تو کر دیا باہر جانا، اب کھانا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے فرمایا تھی کہ ہم روزانہ کھانا اتار دیں گے بس، مگر رہنا یہی ہے کم وقت. القوم الفاسقین، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی تھی کہ فاسق لوگ ہیں، آپ ان کو برا مت مانو، ان کو ایسے منحوس رہنے دو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ قوم فاسق ہیں، فاسق لوگ ہیں یہ، ان لوگوں پہ آپ رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہیں اس نیچر کے. مگر کھانا پینا تو رکھنا ہی تھا، اس لیے کھانا پینا اترتا رہا. اور پانی کا انتظام یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں پتھر تھا، اس کو لاٹھی مارتے تھے اللہ کے حکم سے، اس میں سے 12 چشمے نکلتے تھے، جتنا چاہے پانی پی لو، پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی اللہ پاک کا احسان تھا. تو اس اثنا میں بہت سے واقعات پھر پیش آئے ہیں. اس رخ کو اللہ نے یہاں نہیں بیان فرمایا واقعات کی، بلکہ صرف احسان کے طور پر ذکر فرما دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاک چیزیں ہم تم کو دے رہے ہیں اس میں سے تم کھاؤ. اللہ جو چیز نازل کر رہا ہے حلال وہ پاک ہے، اس میں سے تم کھاؤ. طیب اور حلال جو ہے ایک ہی چیز ہے، طیب اور حلال ایک ہی چیز ہے. آج کل دو فرق کرنے والے لوگ نکلے اپنی ہوشیاری سے، نادان لوگ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر ذبح ہو جائے جانور صحیح طریقے پر تو وہ حلال ہے، لیکن اگر غذا صحیح نہیں کھا رہا تو وہ طیب نہیں ہے. بھائی اگر وہ حلال ہے تو طیب ہے، اور اگر وہ حلال نہیں ہے تو طیب نہیں ہے. حلال طیب ایک ہی معنی میں. طیب میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ذبیحہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. روٹی بھی طیب ہے، دانہ بھی طیب ہے، دال بھی طیب ہے، ترکاریاں سبزیاں بھی طیب ہیں. اس کو تھوڑی بولیں گے ذبیحہ حلال ہے، وہ بولتے اس لیے وہاں پہ طیب کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ طیب اس کو بولتے ہیں کہ اگر وہ ذبیحہ ہے تو وہ حلال ہے، اور اس کے ساتھ اس کی غذا اچھی ہے تو وہ طیب ہے، اور اگر غذا اچھی نہیں ہے تو وہ طیب نہیں ہے، وہ خبیث ہے. اگر وہ خبیث ہے تو پھر وہ حرام ہے. وہ فرق نہیں ہے وہاں پہ. جو اللہ پاک نے چیزیں حلال کی ہیں کھانے پینے کی، چاہے ذبح سے متعلق ہوں یا نہ ہوں، وہ طیب ہوتی ہیں. شہد ہے، اس کو تھوڑی ذبح کرنا ہے آپ کو، طیب ہے کھاؤ. مچھلی ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طیب ہے کھاؤ. اور دوسرے پھل فروٹ میوے ترکاریاں غلے یہ وہ سب، فرمایا کھاؤ ان میں سے جو ہم نے تم کو دیے ہیں پاک. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور سرکشی مت کرو اس میں، تو پھر اگر سرکشی کرو گے تو میری ناراضگی اتر جائے گی، میں ناراض ہو جاؤں گا. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پر میرا غصہ اتر جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس آدمی کو جو توبہ کر لے. غلطی تو سب سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پاس توبہ کی اہمیت ہے، توبہ کرنے والا ہونا. وہ آمنا، اور ایمان لے آئے. وہ عامل صالحا، اور نیک عمل میں لگے. ثم اهتدى، پھر ہدایت پر پڑ جائے، نیک عمل کو اختیار کر کے اسی پر جم جائے. یہ بیچ میں بات فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کس چیز نے تم کو قوم سے جلدی میں ڈال دیا، یعنی قوم کو چھوڑ کے کیوں جلدی جلدی میرے پاس آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے تھے، اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم آہستہ آہستہ میرے ساتھ پیچھے آؤ. پوری قوم کو کہا، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ منتخب افراد کو آنے کی اجازت تھی طور پہاڑ پر، تو ان کے بارے میں کہا تھا کہ تم لوگ آنا دھیرے دھیرے. قال ہم لا یا علی اثری، تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے پیچھے ہی ہیں بس. وہ عجل، تو یعنی وہ سمجھ رہے کہ بھائی اگر وہ لوگ رک رک کے بھی آ رہے ہوں گے، اطمینان سے بھی آ رہے ہوں گے، تو کتنی دور ہوں گے، چند ہی زیادہ سے زیادہ چند روز میں پہنچ جائیں گے. وہ عجل تو الیہ کا رب بھی لتربا، اور میں جلدی آ گیا آپ کے پاس میرے رب، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. آپ کی خوشی کے لیے میں آ گیا، کیونکہ جب آپ نے مجھے بلایا تو میرا کام تھا کہ میں مستعدی دکھاتا، تو اس لیے میرے چلنے میں دوسروں کے چلنے میں تو فرق، میں کھایا نہیں پیا نہیں، سفر زیادہ سے زیادہ کیا، تیز چلا، جو بھی ہوا. اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ، موسیٰ ہم نے آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا آپ کے بعد میں. تم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں تمہارے، وہ تو وہاں دوسرا ہنگامہ چل رہا ہے، وہ تو ایک دوسرا کیس ہوا ہوا ہے وہاں پہ. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، ہم نے تو فتنے میں ڈالا اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے. سامری ایک شخص ہے جو بنی اسرائیل میں تھا، یا تو بنی اسرائیل کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی قوم کا تھا، لیکن مومن نہیں تھا، ساتھ ہو گیا تھا ایسے. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ہندوستان کا ہندو پجاری تھا،
بت پرست تھا ہندوستان کا اور گاؤ پرست تھا، اس میں سے تھا کوئی بمن ومن ساتھ ہو گیا تھا، وعد اللہ مستعمری فرجع موسیٰ الی قومی، کیونکہ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ اسی ٹائپ کی ہے جو آگے کل سے پہلے بھی سنائی گئی تھی، آگے بھی آ رہی. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس واپس آئے انتہائی ناراضگی کی حالت میں اور افسوس کے ساتھ. ایک تو ناراض تھے کہ یہ کیا ہو گیا، چند دن کی تو بات ہے، اتنی مصیبت سے تو میں ان کو نجات ملا، نجات ملی، اللہ پاک نے اتنا فضل فرمایا، اور بہت افسوس کیا کہ کتنا بڑا ان لوگوں نے اپنا ناز کر لیا، غصہ بھی تھا اور افسوس بھی تھا. آگے واپس، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، فرمانے لگے اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے صحیح وعدہ نہیں کیا تھا؟ اتنے دنوں سے صحبت میں ہو، اتنے دنوں سے میں تم کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے وہی آ رہی مسلسل، اللہ کے وعدوں کو دیکھ رہے ہیں کیسے اللہ پاک اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور کیسے اللہ نے تمہیں نجات دی. اب یہ وعدہ جو تمہارے ساتھ تھا کہ میں تم 40 دن میں واپس آؤں گا، 30 دن میں، تو یہ وعدہ تمہارے ساتھ کوئی مناسب وعدہ نہیں کیا تھا اللہ نے؟ افطال علیکم العہد، کیا لمبا ٹائم گزر گیا تھا؟ پہلے 30 دن کا وعدہ ہوا تھا، جب 30 دن پورے ہو گئے تھے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کر لی، منہ صاف کر لیا اچھی طرح سے تاکہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں اور تورات وصول کریں جو کتاب اتارنا طے ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی خوشی میں جو ہے نا منہ دھو کے صاف ستھرے ہو کے گئے. اللہ نے فرمایا کہ منہ کیوں دھویا؟ تو کہنے لگے منہ صاف ہونے کے لیے. تو کہنے لگے روزے دار کی تو بو مجھے چاہیے، روزے دار کے منہ کی بدبو میرے پاس مشک سے زیادہ محبوب ہے، تو جب تک میں نے کہا نہیں تھا اس وقت تک تم نے کیوں اتارتے ہیں؟ جوتے اتارنے کو کہا تو جوتے اتار دینا، تو میں آپ کو لے گئی، منہ دھونے کو بھی کہا تھا، جب تور پہاڑ پر گئے تھے تو جوتے اتروا لیا تھا نا اس وقت نبوت کے ملنے کے وقت میں، یہاں منہ دھونے کو نہیں کہا تھا. تو روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مگر منہ کی بو سے مراد منہ میں پیدا ہو جانے والی بو نہیں، بلکہ پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو آتی ہے وہ. اسی لیے ہمارے پاس فقہ حنفی میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی مسواک اچھی طرح سے کرنا اور مکروہ نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زہر سے پہلے تو کر سکتے، زہر کے بعد نہیں کرنا. زہر کے پہلے بھی کر سکتے، زہر کے بعد بھی کر سکتے. ایک ہوتی ہے منہ کی بو تھوک کے جمع ہوتے رہنے کی وجہ سے اور منہ کے مشغول نہیں ہونے کی وجہ سے، خاموش ہے اس وجہ سے، اور ایک ہوتی ہے منہ میں بو کا آ جانا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام جو روزے رکھ رہے تھے، ان روزوں کی خلو معدہ کی وجہ سے جو ایک ہلکی سی بھپکی آ جاتی ہے منہ میں، جو ناگوار ہوتی ہے لوگوں کے نزدیک، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے لیے آدمی بھوکا رہتا ہے اور پیٹ بھرنا اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. پیٹ تو اللہ ہی نے بنایا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی انہوں نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کو مسلسل بھرتے رہنا، اس میں ٹھوستے رہنا، اس کو سڑاتے رہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے برتن ہیں سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے. دنیا میں اتنے برتن ہیں سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے، حضور نے فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ برائی وہیں پیدا ہوتی ہے، کھانا سب سے زیادہ سڑتا وہیں ہے، سب سے زیادہ بدبو وہیں کے کھانے میں ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ جب کھانا ہوتا ہے بودا تو پھر مستیاں ہوتی ہیں، پھر بدماشیاں ہوتی ہیں. ویسے بریانی سڑ جائے اپنے پین کے اندر اور جناب والا برتن کے اندر تو بیچاری کوئی گناہ نہیں کرتی، لیکن اپنے پیٹ میں آ کے جب اس کا خمیر تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا گل کھلاتی ہے وہ بریانی، بہت سے مسئلے پیدا کرتی ہے. تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ اللہ پاک کو روزہ پسند ہے، اپنے اختیار سے بھوکے رہیں اللہ کی رضا کے لیے. اس روزے، اس خلوے معدہ کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اگر منہ سے کوئی بھپکا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کو ناگوار نہیں ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے مسواک ہمارے بغیر کہے کہ کہیں کی ہے، لہذا اور 10 روزے اور رکھو. فتم موسیٰ میقات ربہ 40 لیلہ، پھر موسیٰ نے اپنے رب کے وعدے کو جو 40 دن کا تھا مکمل کیا، یہ 10 دن بڑھ گئے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فطال علیکم العہد، کیا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اتنا تو زیادہ نہیں ہوا. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے پروردگار کا غصہ تم پر اتر پڑے؟ وہ تو ہوا نہیں، اور حرکت تم نے ایسی کی جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، تو مطلب یہ ہے کہ تم خود ہی یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائیں. ایسے موقع پر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ تمہارا عمل جو ہے نا وہ یہ چاہ رہا تھا. کوئی بھی آدمی یہ نہیں بولے گا انٹینشن بھی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ واقعی اللہ نے مجھ پہ غصہ کریں، مجھے ماریں، مجھے سزا دیں، مگر جب ایک آدمی حرکت کرتا ہے ویسی تو آدمی کہا جاتا ہے کہ تم یہ چاہ رہے شاید. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پولیس ٹکٹ دے کسی کو، लेकिन अगर कोई आदमी गलत पार्क कर रहा है या लाल सिग्नल पर जा रहा है तो आप बाजू बैठने वाला साथी ये बोलेंगे कि आप पुलिस वाले से टिकट लेने का इरादा कर रहे हैं शायद, मतलब उसका लाजमी नतीजा यही होगा कि फिर वो टिकट देगा, आपको लेना पड़ेगा। तो आप अपने अमल से वो कर रहे हैं, तो आप अपने अमल से खुद ही इरादे का इजहार कर रहे हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अरदतुम अन यहिल्ला अलैकुम गज़बुम मिन रब्बिकुम, या ये कि फिर तुमने इस बात का इरादा किया है कि तुम्हारे रब का गजब तुम पर उतर पड़े। फअख़लफ़तुम मौईदी, जिसकी वजह से तुमने मेरे वादे की खिलाफ वर्जी की। क़ालू मा अख़लफ़ना मौईदक, हज़रत मूसा की कौम ने कहा कि हमने आपके वादे की खिलाफ वर्जी बिमल के ना अपने इख्तियार से नहीं किए। अभी हजरत आप जो तशरीफ ले गए तो जाने के बाद ऐसा किस्सा हुआ कि हमारे बस में नहीं रहा, मामला ही कुछ ऐसा हो गया। हुआ क्या भाई? वाला किन्ना हम मिलना औजार मिन जीनत कौम, हमने बहुत से कौम की जीनत के सामान ले लिए थे। आपको इससे पहले अर्ज किया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने जाने की जवाब को फराहम करने के लिए बनी किब्तियों में फिरौनियों में ये बात चलाई हुई थी कि हमारा एक ईद का दिन आ रहा है और हमको उसमें जाना जरूरी है। और गरीब लोग थे तो इन्होंने अपने सेटाओं से सेटानियों से इनसे उनसे सब कपड़े जेवरात ये वो मुस्तार ले लिए थे कि हम वापस दावत से आके आपको वापस कर देंगे। इसका तो मतलब ये कि ये पुराना तरीका ही है, मान के पहन लेना, दावत में जाके आना, फिर जैसा कैसा दे देना। अभी तक पैसे वाले भी करते हैं, हालांकि बहुत कपड़े हैं लेकिन नहीं, फलां के पास जो साड़ी है ना वो पहनने का है, उसके पास जो सूट है ना वो पहन के जाने का है दावत में, है जो है रहने के बावजूद फिर लेंगे जेवर, फिर लेंगे कपड़े, आदत होती है और मर्दों को भी आदत होती है। अच्छी खासी अपनी गाड़ी है नहीं लेकिन आपकी गाड़ी में जाके आते हैं, ये कुछ है लोगों में थोड़ा सा शो करने की भाई, हालांकि ये मालूम ही हो जाता दोस्तों को कि दूसरी गाड़ी में बैठ के आया, अब शान बाकी क्या रहेगी जब दूसरी की गाड़ी में, अपनी गाड़ी रही तो शान भी है कुछ, मगर वो एक मिजाज है तो वो उसकी गाड़ी जरा अच्छी है थोड़ा उसमें जाकर आते हैं। और आजकल तो एक नया सिलसिला चला था, पता नहीं आजकल चल रहा नहीं चल रहा, दुकान से जाके कपड़े खरीद के ला लिए, नए पहन के चले गए दावत में, फिर आके दूसरे दिन वापस कर दिए। चेंज माई माइंड, हमारा दिमाग है ना वो बदल गया है, हमें ये कपड़े नहीं चाहिए। किस्सा अलग है दूसरा था, इवन यहाँ तक हमको रिपोर्ट सुनने में आई कि शादी में तक लेके गए इंडिया पाकिस्तान को, फिर लाके वापस कर दिया। वहाँ पे दोस्त जमा दी पूरे खानदान वालों के कि क्या कपड़े पहनता हुआ, ये क्या महंगा है, पैसे वाला आदमी है, चाहिए है। और ये तो फ्रॉड है, ये तो सही नहीं, ये मुस्तार से आगे की चीज़ है, मांग के लेना खैर उतना बुरा नहीं है, ये तो बहुत बुरा है, मांगना भी गैर जरूरी नहीं होना चाहिए। गर्ज ये कि उन्होंने ये किया कि वो कौम की जो जीनत थी वो ले ली थी। बनी इसराइल ने ये कहा कि किस्सा कुछ भी नहीं हुआ, ये जो जीनत हमारे पास थी फ़क़ज़फ़नाहा, हमने उसको डाल दिया एक जगह पर। फ़क़ज़ालिका अल-क़सामिरी, जो सामिरी के पास था सामिरी ने भी डाल दिया। फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू ख़ुवार, ये जो हमने अपने जेवरात डाले और सामिरी ने भी अपना जेवर अपनी चीज डाली जो उसके पास में थी, उससे एक बछड़ा बन गया जिस्म वाला पूरा और आवाज करने वाला, उसमें आवाज थी। फकालू, सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है। फनसिया, और मूसा भूल गए, मूसा तलाश करने वहां तूर पे गए, वो खुद ही यहां आ गया, ये बात चला दी शैतान ने। ये किस्सा क्या हुआ? किस्सा ये हुआ कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो नाइब थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, उन्होंने ये फरमाया कि भाई फिरौन से तो नजात मिल, फिरौनियों से नजात मिल गई, अब ये जो फिरौनिया का सामान तुम्हारे पास है ये तुम्हारे लिए हराम है, ये जो वहां से ला लेने की वजह से तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो गया। ये एक मुस्तकिल मसला है कि काफिर का माल अगर आप लड़ाई की सूरत में लाएं तो फिर वो हलाल होगा, लेकिन यहाँ बगैर लड़ाई के ले आए थे, आप मांग के लाए थे, तो जो शरीयत है वो शरीयत है अपनी जगह पर, वो हलाल नहीं हुआ। तो मूसा हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जीनत का सामान मुस्तार तुम लोग लेकर आए थे वो तुम्हारा नहीं है, और वो पूरे डूब गए हैं वहाँ पे, अब उनको वापस भी करना मुमकिन नहीं है, उनके खानदान वालों को जाके भी देना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि जाना थोड़ी अब मुमकिन है, लिहाजा अब इसको क्या करना चाहिए? तो बोले हम तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल जायज नहीं, तो सदका उत्पा करने की तो जगह थी नहीं, वो उस जमाने में सदके का सिस्टम भी नहीं था ऐसी चीज़ों पर, हमारे लिए हमारे जमाने में सदके का निज़ाम है ऐसी चीज़ों में कि जो काम आपके लिए जो चीज़ आपके लिए हराम हो जाए आप उसको सदका कर दीजिए, उनके लिए ये था कि उस चीज़ को ज़ाय कर दो, किसी को भी नहीं खाना है उसको। और अक्सर ये होता था कि उसको आग लगा दी जाती थी, یا ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا, آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا دیا کرتی تھی. مال غنیمت کا بھی یہی حال ہوتا تھا, جو جنگ ہوتی تھی کافروں کے ساتھ میں, کافروں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں جو سامان ملتا تھا تو اس زمانے کے مسلمانوں کو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا. کہ تم اللہ کے لیے لڑے, سامان کے لیے نہیں لڑے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لڑے ہیں, کوئی دنیا طلبی کے لیے نہیں لڑے, لہٰذا یہ مال تمہارے لیے جائز نہیں ہوتا, اس کو جلا دو. یا یہ کہ آسمان سے آگ آتی ہے اور اس کو جلا ڈالتی تھی. یہاں پر بھی یہی قصہ ہوا, تو پورے زیورات جمع کر دیے. سامری نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی, ہارون نے فرمایا تو بھی ڈال. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ بیان فرمایا حلیف الفتون کا, فتنے و فتنوں کی, وہ فتنہ کا فتون اول کے شروع میں آیا نا, سورہ طہٰ کے شروع میں, کہ موسیٰ ہم نے تم کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا, اس پر ایک تفصیلی حدیث موجود ہے. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سامری نے ہارون علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا, وہ یہ ہے کہ آپ دعا کرو کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ ہو جانا تو میں ڈال دوں گا اپنے ہاتھ میں. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ تو ڈال دے گا پھر؟ کہنے کہا تو کہنے کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا مقصد پورا کر دے. اب اس کمبخت نے جو مقصد بنایا تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. اس نے سوچا تھا اپنے ذہن میں کہ یہ جو زیورات پورے ملا کے سونے چاندی کے گلائے جا رہے ہیں, اس کا ایک جانور بن جانا, اور میں اپنے ہاتھ میں جو چیز ڈال رہا ہوں اس میں جان پڑ جانا. تو پیغمبر کی دعا ساتھ ہو گئی تھی. جیسے ہی حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی, اس نے ڈال دیا. اب وہ وہاں گل کے پورا بچڑا بن گیا بطور معجزے کے, چونکہ نبی کی دعا پر کوئی خاص کام ہو جائے تو وہ بھی معجزے ہی کی قسم ہے, کائنڈ آف معجزہ ہے, وہ بھی معجزہ ہی تھا وہ ایک معنی میں, ورنہ خالی گلا دینے سے تو ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ سب تو بنتا نہیں. اب جو اس کے اندر جو بچڑا بنا, اور بچڑا بنتے ہی اس میں سے آواز آنی شروع ہو گئی. آواز آنی کیسے شروع ہوئی اور کیا ہوا وہ آگے آ رہا ہے اس کا ذکر. فاخرج لهم عجلا جسد له خوار, ہوا یہ کہ اس کا ایک بچڑا بن گیا اور وہ آواز بھی کر رہا تھا, بس لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے, لہذا اس کی پرستش شروع کر دو. جتنی بنی اسرائیل تھے وہاں پہ, اس میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ اس کی پرستش میں لگ گئی. ابھی حالانکہ فرعون سے نجات پا کے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا کے مسلمان ہو گئے, سب کر کے آئے تھے, شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا ہو گیا. ایک قوم منع کر رہی تھی جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ میں تھی کہ بھائی یہ بےہودگی ہے, یہ مت کرو, اور ایک قوم کشمکش میں تھی کہ ہو سکتا ہے, چونکہ یہ تو ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ ہو, نعوذ باللہ من ذلک, اور یہ کہ ہمیں کیسا پتا چلے کہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام آ کے جب تک فیصلہ نہیں کریں گے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. ایک قوم توقف کرنے لگی اور ایک قوم دھڑام سے اسی سجدے میں گر گئی اور اس کی پرستش کرتی رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں, افلا یرون الا یرجع الیہم قولا, کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کے پاس ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا, بس وہ ہاں ہاں کرتا تھا, ہاں جو بھی پکارنے کی اس کی وہ شکل تھی وہ پکارتا تھا, لیکن یہ کہ اگر کچھ پوچھے تو کچھ بولتا نہیں تھا, تو جواب نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو بڑا بنانے کے اندر یہ بات تو ہے کہ آپ کا کچھ کام کا ہو, وہ آپ کچھ پوچھے تو جواب دے, آپ کچھ سوال کرے تو جواب دے, آپ کچھ مانگے تو دے سکے, ایسا تو ہونا چاہیے. ولا یملک لهم نفعا ضرا ولا نفعا, اور نہیں مالک تھا وہ ان کے لیے کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا, نہ نقصان پہنچانے کی اس میں کوئی صلاحیت تھی نہ ہی نفع پہنچانے کی اس میں کوئی صلاحیت تھی. یہ درمیان میں جملے اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں ایک بات فرماتی, کیونکہ جتنے معبودان باطلا ہیں ان سب نے اللہ نے یہی بات فرمائی کہ جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے ان کے بارے میں یہ سوچو کہ ان سے تم کو کیا نفع ملتا ہے کیا نقصان ملتا ہے, نہ تمہاری بات سن سکتے ہو, نہ ان کو آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے, نہ کانیں سننے کے لیے, نہ ہاتھ پاؤں ہیں چلنے کے لیے, پھر ان کی پوجا کا کیا مطلب بنتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کروں, وہ یہ ہے کہ جو معبودان باطلہ ہیں, غلط معبود جو ہیں جن کو لوگوں نے جس کی پرستش لوگ کرتے ہیں, وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہوتے. آدمی اپنی تھنکنگ میں ان کو نفع و نقصان والا سمجھتا ہے, اور جو اس کی زندگی کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں ان حالات کو یہ خود جوڑتا ہے اس سے, نہ کہ انہوں نے جوڑا ہے. بہت سے ایسے بت ہیں جن کی پوجا اس لیے کی جاتی ہے کہ کاروبار میں ترقی ہو. ہمارے ہندوستان آندھرا پردیش میں ہمارے حیدرآباد کے علاقے کے اندر تروپتی ایک جگہ ہے جہاں کے مندر بہت مشہور ہیں, وہاں لوگ بہت جاتے ہیں. वो हर साल जो है ना पूजा करने के लिए वहां जाते हैं, वो रिस्क की मूर्ति है उनकी, रोजी की, कारोबार की, और इतना पैसा उसमें डालते हैं, इतना पैसा डालते हैं ऋषि को। गुज़िश्ता साबिका जो हमारे वजीर नायब वजीर आजम थे, उन्होंने 5 करोड़ की भूंडी डाली थी उसको, अभी इंतखाबात होने से पहले 5 करोड़ जो है ना उसके उसमें पूजा के वास्ते डाल के आए थे, पूरे अंधे हो गए, हार गए ना, पैसे भी गए गरीब के, सीट भी गई। तो अब उसके कॉलेजेस चल रहे हैं उस पैसों से जो उसमें डालते हैं वो लोग, यूनिवर्सिटी से अब बोलो कि होशियार हो गए कि भाई ये पैसे को यूज करो कुछ भी। होता असल में ये है कि फिर उनके कारोबार चल, यानी जो वो जो कारोबार उनका चल रहा होता है, कंपनी वालों का, फैक्ट्री वालों का, ये वो बड़े 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 डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े ताजिर, फैक्ट्रियों के मालिक, ये सब आते जाते रहते हैं। तो जैसे जैसे उनके पैसे बनते रहते हैं वैसे वैसे वो अब खुद अपनी तरफ से जोड़ते हैं कि वो जो हम गुज़िश्ता साल जाके पूजा करके आए उसकी वजह से ये हमें रोजी में बरकत हुई और उसने हमें ये रोजी दी, उसने रोजी दी और उसकी वजह से रोजी में बरकत हुई, ये कहां से, इसका सबूत कहां है? अकीदों के अंदर इस किस्म का गैस नहीं चलता, खाली अकीदों में इस किस्म का गैस नहीं चलता। दुआओं वगैरह के अंदर जो आदमी करता है ना कि फला हमने दुआ की थी ये हो गया, फला हमने दुआ की थी ये हुआ, तो दुआ करने से कौन करता है? अल्लाह करता है। दुआ किससे की गई थी? अल्लाह से की गई थी, चाहे दुआ तहरीरी हो चाहे दुआ तकरीरी हो, जुबान से हो या लिख के हो। तो इसमें अकीदा खराब नहीं है, वो अल्लाह ही की तरफ मंसूब है चीज, लेकिन इन माबूदान बातिल के अंदर अकीदा खराब है कि उस खास मखसूस चीज की तरफ मंसूब करते हैं कि इसने ये किया, और ये करने का जो अकीदा होता है ये खालिस वहमी होता है, इसको हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी बुजुर्ग की खबर पे गए, किसी दरगाह पे जाकर आए, वहां से जाके आने के बाद काम बन गया, ये जो काम बना है उन बुजुर्ग ने बनाया है, ये अकीदा बनता जाके आने वाले का, क्योंकि वो खुश अकीदा होता है। इसका क्या सबूत है, इसका क्या प्रूफ है कि उन्होंने ये काम किया? इसलिए इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बुजुर्ग हैं, जाओ वहां पे जाके फातिहा पढ़ो, अपने लिए भी दुआ करो, उनके लिए भी दुआ करो, उनकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ कबूल करे, तुम्हारा काम बनाए, उनकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल करे, तुम्हारा काम बनाए, ये मुमकिन है, बल्कि ये होता भी है। तो अगर कोई आदमी ये सिर्फ ख्याल करे कि मैं फला बुजुर्ग के मजार पे फातिहा देने गया था, अल्लाह पाक ने वहां मेरी दुआ कबूल कर ली, यहां सुनने के बजाय वहां अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मुतबर्रक जगह होने की वजह से, पायस पीपल की जगह होने की वजह से, ये गलत अकीदा नहीं होता है, ये खराबी अकीदा नहीं है, ये सही चीज है, ये हो सकता है। ऐसा एक आदमी का यहाँ काम नहीं बन रहा, दूसरे जाके उमरा किया, बैतुल्लाह के पास जाके खड़े होकर दुआ करके आया, काम बन गया, ये बोलेंगे कि भाई यहाँ मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, वहां हो गई। एक आदमी मदीना मुनव्वरा गया, वहां रोजे मुबारक के पास जाके उसने दुआ की, काम उसका बन गया, तो मतलब ये होगा कि यहाँ मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह ने सरकार के रोजे की बरकत से और आपके वजूद बावजूद की बरकत से मेरी दुआ कबूल कर ली। ऐसे ही किसी बुजुर्ग के पास आदमी गया, दूसरे वाकईतन कोई बुजुर्ग है अल्लाह वाले हैं, वहां जाके उसने दुआ की, अल्लाह से दुआ की, उनसे नहीं, लेकिन जगह की बरकत की वजह से वो दुआ कबूल हुई, क्योंकि जगह में और वक्त वगैरह में बरकतें हैं ऐसी, अल्लाह ने बाद मखसूस जगहों में बरकतें रखी हुई हैं, टाइमों में बरकतें रखी हुई हैं। जुमा के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि आप जो दुआ करेंगे वो कबूल होती है, कब आता वो नहीं मालूम, लेकिन हर जुमा में आता है। एक ऐसी साहत आती है हर जुमा में कि आदमी जो मांगे वो कबूल होती है, सेकंडों की बात होती है, वो पता नहीं चलता कि वो कब आती, मगर आती जरूर है, हदीस में मंसूस है। ऐसे वक्तों में बरकत है, इस तरीके से जगहों में भी है। तो अगर कोई आदमी ये अकीदा कायम करे किसी के साथ में कि मैं फलां जगह पर गया था, मैंने वहां अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उस जगह की बरकत से या उन बुजुर्ग की बरकत से अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरा ये काम बना दिया, ये अकीदा खराब नहीं है। लेकिन अगर ये कहें कि मैं फलां बुजुर्ग के पास गया था, उन्होंने मुझे दे दिया, दाता साहब के दरबार पे जाके आया, फलां साहब के दरबार पे जाके आया, काम मेरा बन गया, काम अल्लाह ने बना दिया, बोलो फिर भी तौहीद बाकी है, उन्होंने मेरा काम बना दिया, बोलो ये फिर तौहीद में गड़बड़ है। एक साहब ख्वाजा अजमेरी के मजार पे गए फातिहा पढ़ने के लिए, और जाना चाहिए बुजुर्गों के मजार पे, बरकत होती है उसमें बहुत। वहां एक फकीर पैसे मांग रहा था, ख्वाजा दे दो कर रहा था, ये जरा मुवाहिद किस्म के थे, उन्होंने कहा कि भाई ख्वाजा से क्या मांगते हो, अल्लाह से मांगो, ख्वाजा से नहीं मांगना चाहिए, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है कि आप اصحاب قبور سے اس طرح مانگے آپ, اللہ سے مانگے آپ, جامعہ اپنا کام کرو. تو اس نے کہا کہ اگر تو اللہ سے مانگا تو میں تیرے کو 50 کی نوٹ دوں گا بھی. اس نے سوچا کہ اس کا عقیدہ تو صحیح کروں, اور 50 روپے گئے تو گئے. تو اس نے کہا کیا بولو؟ اس نے کہا یا اللہ دے دو بولو. اس نے کہا یا اللہ دے دو. اس نے 50 کی نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دی. اس کے بعد وہ خواجہ صاحب کو خطاب کر کے بولا, واہ خواجہ واہ, تمہارے بھی دینے کے ڈھنگ بڑے نکالے ہیں, کبھی ایسا دیتے کبھی ویسا دیتے. یہ غلط بات ہے. تو یہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں, مشرکین ہیں, کفار ہیں, ہنود ہیں, آتش پرست ہیں, مجوسی ہیں, سورج پرست ہیں, ستارے پرست ہیں, جتنے بھی ہیں, ان سب کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دی, یہ جو چیز اس کے پاس سے جو ملی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ عقیدے میں اس طرح غیر ثابت غیر پروف چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا. عقیدہ ایسا ڈھیلا ڈھالا نہیں ہو سکتا, عقیدہ تو ایک دم مضبوط ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب بھی کسی معبود باطل کی تردید کی ہے تو وہاں یہ بات ضرور فرمائی کہ اس کو دیکھو کہ وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے. اس پر میں نے یہ عرض کیا کہ اب جو نفع و نقصان نظر آتا ہے وہ آدمی کی اپنی سمجھ ہے خالی, کہ وہ خیال بٹھاتا ہے کہ اس سے ہوا, ورنہ ہوتا نہیں. اس سے وہ اللہ کے پاس سے آیا اور اللہ کے ساتھ اس کا نظام قائم ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت ہارون نے سمجھایا, یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے, کیونکہ حضرت ہارون وہ بھی پیغمبر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ بنی اسرائیل میں تم میرے خلیفہ ہیں, نگرانی کرنا ان کی. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق کہا ان سے ہارون نے پہلے بھی کہ اے میری قوم, تم فتنے میں مبتلا کر دیے گئے, یہ فتنہ ہے جس میں تم پڑ گئے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ, اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے, ساری مخلوق کا رب و رحمان ہے. رحمان اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بولا نہیں جاتا, اسی لیے رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. رحمان ایک ایسا لفظ ہے جیسے اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. تو رحمان ایسا لفظ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں رحیم تو ہے لیکن رحمان نہیں ہے. رحمان کسی کا نام رکھنا صحیح نہیں. رب تمہارا جو ہے نا, وہ ساری انسانیت کا رب جو ہے نا وہ رحمان ہے, بہت زیادہ جو رحم کرنے والا ہے, عام کو, خاص کو, دشمن کو, دوست کو, اپنوں کو, پرایوں کو, جانوروں کو, انسانوں کو, خشکی کی مخلوق کو, سمندری کی مخلوق کو, آسمانوں کے اندر, زمینوں, جہاں پہ وہ جو اس طرح رحم کرنے والا ہوتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں. رحمت عامہ والا جو صرف اسی کی صفت ہے اور کسی کی نہیں ہے وہ صفت. تو جو تمہارا رب ہے وہ رحمان ہے. رب مانے پالنے والا اور نفع و نقصان کا مالک, ضرورتوں کو پوری کرنے والا. تو یہ کہا ہارون نے کہ تمہارا رب رحمان ہے, فتبعونی, تم میری بات مانو, واطیعوا امری, اور میری اطاعت کرو, میرے حکم کی اطاعت کرو. میں پیغمبر ہوں, پیغمبر کو ماننا ضروری ہوتا ہے, لہذا تم مجھے مانو, میری اطاعت کرو. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسی. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابر اس پر جمے ہوئے رہیں گے جب تک کہ موسی واپس نہ آ جائے. بقیہ جو ہونا ہے موسی آنے کے بعد ہوگا. اب تو ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا نبر حالی عاکفین, بس ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے. اب اس کے بعد اس کو چینج کرنا ہے تو موسیٰ کے آنے کے بعد ہی چینجز ہوں گے, بس یہ انہوں نے کہا. قال یا ہارون ما منعک اذ رایتہم ضلوا. تو یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی لیکن قوم نے ان کو جو رسپانس دیا وہ یہ تھا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے سیدھا, پہلے قوم سے خطاب کیا, ان سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا, تم نے وعدے کی خلاف ورزی کیوں کی؟ اور تو انہوں نے وہ جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کیا, یہ قصہ ایسا ہو گیا. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے پاس آ گئے. قال یا ہارون ما منعک اذ رایتہم ضلوا. فرمانے لگے اے ہارون, تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں؟ جب یہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے تو تم رکے کیوں؟ کون سی چیز تمہیں مانے ہوئی؟ اللہ تتبعان, تم نے میری بات مانی نہیں, میں نے جو کہا تھا تم کو. افعصیت امری, تم نے میری بات کی نافرمانی کی. یہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پہ غصہ ہو گئے اور ان سے مواخذہ فرمانا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ یا تو تم ان کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاتے, کیونکہ اتنے غلط قسم کی غلطی میں مبتلا ہونے کے بعد تم رہنا نہیں تھے, یا یہ کہ تم ان سے لڑتے اور ان کو مارتے, ان سے مقابل. جو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تمہارے ماننے والے بھی تھے تو تم اپنے ماننے والوں کو لے کے ان سے قتال کرتے, جنگ کرتے. اور اگر جنگ کرنے کے موقع میں نہیں تھے تو تم میرے پاس چلے آتے, تم خاموش رہے کیسا؟ کیونکہ یہ جو بات ہوئی تھی حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سب کیا ہے تو حضرت موسیٰ کو تو معلوم نہیں تھا نا. آتے وہ ان پر ناراض ہو گیا, اور ناراض ہو کے ایک غیرت حق تھی اور ایک دینی غصہ تھا, اور دینی غصے کی وجہ سے مواخذہ کر لیا. اور مواخذہ بھی کیسا کیا, ایسا خالی دور کھڑے رہ کے نہیں, کہا ان کے سر کے بال پکڑ لیے اور ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا. اب بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں, موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں, مگر حضرت ہارون علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جو موسیٰ کے تابع بنائے گئے تھے. پیغمبر میں کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی, ہارون کو نہیں دی گئی تھی. رسول موسیٰ تھے, ہارون نہیں تھے, ہارون نبی تھے خالی. نبی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مستقل شریعت نہیں ہوتی, مستقل کتاب نہیں ہوتی, وہ اگلے نبی کی بات کو چلانے کے لیے, پہلے جو پیغمبر آ گئے ان کی بات چلانے کے لیے ہوتے ہیں وہ. تو حضرت ہارون, حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے مرتبے کے اعتبار سے, رسالت کے اعتبار سے, صاحب کتاب ہونے کے اعتبار سے, تو وہ حضرت ہارون سے انہوں نے مواخذہ کر لیا اور جا کے ان کے سر کے بال پکڑ لیے اور ان کی داڑھی پکڑ لی اور ان کو کھینچنا شروع کیا. یہ جب وہ ہلے اپنی طرف کھینچتے رہے, وہ کہنے لگے کہ ہوا کیوں یہ میرے غیر موجودگی میں, تم ہونے کیسا دیے اس بات کو؟ قال یا ابن اما, حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری اماں کے بیٹے, یا ابن اما, اماں کے بیٹے, میرے مائی جا, میرے مائی جا بھائی. اماں کا نام اس لیے لیا کہ ماں بولتے ہی ذرا آدمی نرم ہو جاتا. علماء نے فرمایا کہ ماں کا حوالہ اس لیے دیا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری تمہاری اماں ایک ہی ہے, تم ذرا میرے پر نرمی کرو, کیا کر رہے تم؟ قال یا ابن اما, فرمانے لگے اے میری اماں کے بیٹے, لا تاخذ بلحیتی, میری داڑھی مت پکڑو, ولا براسی, نہ میرے سر کے بال کھینچو, انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اگر میں وہ کرتا تو میں سوچا تھا وہ کہ میں یہ کروں, لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو آپ یوں کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کو توڑ دیا, کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جاتے, کچھ لوگ نہ ہوتے, میں لے کے اگر پہنچ جاتا تو موسیٰ پھر یہ مواخذہ کر سکتے کہ تو توڑا گا ان کو, تم نے ان کے درمیان میں فرق کیوں کر دیا کہ سب کچھ کو لے کے آ گئے, کچھ کو وہاں چھوڑ دیا, یا تو وہاں پورے بھی آپ ساتھ رہتے یا پوروں کو لے کے میرے پاس آتے. ولم ترقب قولی, اور میری بات کا انتظار نہیں کیا تم نے کہ کم از کم مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ کرنا کیا ہے. تو میں نے نصیحت کی ان کو, ہدایت کی, سمجھایا, منایا, سب کچھ کیا, اور بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا میرے مارنے کے قریب آ گئے تھے, یعنی مجھے وہ لوگ قتل کرنے پر تل گئے تھے, اتنا میں نے نصیحت کی, اور میرا ان کا اتنا آرگیومنٹ ہو گیا کہ وہ میرے کو جان سے مارنے پہ طے کر چکے تھے, اگر تم ہمارے پر اصرار کرو گے تو ہم تم کو جان سے مار دیں گے. تب میں جا کے خاموش ہوا, اور پھر یہی سوچا کہ میں تفریق نہ کر دوں, کیونکہ اگر میں ایسی تفریق کر دوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر دونوں مل نہ سکیں, آپ آنے کے بعد میں اگر آپ اصلاح کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں مل سکیں گے. اس لیے میں نے اس چھوٹے سے فتنے کو گوارا کر لیا, جو سمجھانے کا کام تھا وہ میں نے سمجھایا. یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب جب دیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے پڑ گئے اور چھوڑ دیا ان کو, چونکہ وہ ایک دین کا غصہ تھا, جب عذر معقول سامنے آ گیا تو پھر غصہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا وہ بھی صحیح تھا, حضرت ہارون علیہ السلام کا اپنا اجتہاد جو انہوں نے کیا وہ بھی صحیح تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر تین جو ہے نا سامری کے پاس گئے, کیونکہ قصہ معلوم کیا کہ ہے کون بیچ میں یہاں پہ, تو معلوم ہوا کہ وہ سامری ہے جس نے سارا کام کیا, اس کا نام اصل نام اس کا موسیٰ ہے, اس کا بھی نام موسیٰ ہی ہے جس کا گزشتہ درس میں سب بیان آ چکا ہے, اس کو کہتے ہیں موسیٰ سامری. ہم مصلی ربا ہو جبریل کافر ہوں, ہم مصلی ربا ہو فرعون مرسل ہوں. وہ موسیٰ جس کو جبرائیل نے پالا وہ کافر بنا, وہ موسیٰ جس کو فرعون نے پالا وہ پیغمبر بن گئے. قال فما خطبک یا سامری, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اے سامری تمہارا کیا قصہ ہے, یہ کیا تم نے حرکت کی؟ قال بصرت بما لم یبصروا بھی, کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کو اور لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول, میں نے ایک مٹھی فرشتے کے نشانات میں سے لے لی تھی. فنبذتها, وہ میں نے ان زیورات کے ساتھ میں ڈال دی تھی. وکذلک سولت لی نفسی, اور یہ میرے ذمے خود آیا تھا, بقیہ کسی نے مجھے پلان دیا نہیں, مجھے یہ آئیڈیا میرے دماغ میں آیا تھا, یہ اس نے کہا, میرے نفس نے سمجھایا کہ تو یہ چیز اٹھا لے, میں نے وہ چیز اٹھا لی, میں انتظار میں رہا کہ کسی وقت اس کو استعمال کر کے دیکھوں کہ یہ قصہ کیا ہے, تو جب یہ موقع آیا تو میرے ذمے آیا کہ میں ڈال دوں, میں نیت کر کے ڈال دیا, میں نے ہارون سے دعا بھی کروا دی, یہ کام ایسا ہو گیا, یہ میرے ذمے آئی بات, یہ اس نے کہہ دیا. سولت لی نفسی, اس کا میں خود ذمہ دار ہوں, یعنی میرے ذمے ایسے آیا, مجھے کوئی پلان وان دیا نہیں ہے. اس کا کیا قصہ ہے؟ اس کا قصہ اس سے پہلے اجمالاً ذکر کیا جا چکا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے لشکر کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجے گئے تھے. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ فرعون کو اور فرعونیوں کے لشکروں کو تیز بڑھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام اپنا گھوڑا لے کر آئے تھے. وہ اس دنیا میں گھوڑے پہ آتے رہتے اپنے, ان کا اپنا ایک گھوڑا ہوتا ہے, فرشتہ جنگ احد میں بھی جنگ بدر میں بھی. جنگ بدر میں تو باضابطہ ان کے گھوڑے کے رنگ شکل وغیرہ تک دیکھا صحابہ نے. اب یہ کہ صاحب ان کے پاس گھوڑا ہے کوئی اس قسم کا, تو یہ کچھ اسرار اور رموز کی چیزیں, ان کے پاس ایسا گھوڑا تو نہیں ہے لیکن انہیں جب بلے جب بن جا سکتا, کوئی مسئلہ نہیں رہتا. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے فرعون کے لشکر کو بڑھانے کے لیے, تو فرعون کے گھوڑے سے اپنا گھوڑا ملا کے وہ رکھتے تھے اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتے تھے, تو پھر وہ دیکھا دیکھی گھوڑا بھاگتا نا تو وہ بھاگ رہا تھا, کیونکہ وہاں ٹائم میچ کرنے کا تھا. آگے بنی اسرائیل سے سمندر سے نکل دریا میں سے نکل کے آگے گئے تو وہ یہ تھا کہ اس لشکر کو تیزی سے تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے, تو وہ پہنچانا تھا ان کو. بعض کہتے ہیں کہ جب یہ قصہ ہو رہا تھا تو سامری نے دیکھا کہ ایک ایسی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا کہیں پیر رکھتا تو ریت پر پیر رکھنے کے باوجود اس کے ہٹنے کے فوراً بعد اس کے نیچے سے ہریالی ہوا تھی. جب کا جب جیسے اس نے پیر رکھا اس کے بعد میں سبزہ نمودار ہو جاتا تھا, جیسے اس نے پیر رکھا اس کے بعد میں سبزہ نمودار ہو جاتا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرعون کے مر جانے کے بعد, ہلاک ہو جانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہاں انہوں نے طور پہاڑ پر آنے کے وعدے کی بات اللہ کی طرف سے کہی تھی. اس موقع پر سامری نے اس کا مشاہدہ کیا تھا, تو وہاں سے اس نے اٹھا کے, بہرحال چاہے پہلے واقعے میں کیا ہو اس نے یا بعد کے واقعے میں کیا ہو, کسی جگہ سے اس نے اٹھا لیا. لوگوں نے نہیں دیکھا, اس نے کیوں دیکھا؟ تو یا تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز پر نظر ایک آدمی کی پڑتی دوسروں کی نہیں پڑتی. حضرت ابن عباس ہی کا ایک قول ہے رضی اللہ عنہما کہ جبرائیل علیہ السلام کو سامری پہچانتا تھا, اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے جاتے رہے ہیں اس کی تربیت اور نشو نما کے زمانے میں. وہ کس شکل میں آتے ہیں, کس شیپ میں آتے ہیں, کیا ہے, وہ آئیڈیا تھا اس کو. چونکہ یہ واقعہ اس سے پہلے آپ کو عرض کیا جا چکا ہے کہ جب یہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تھا تو اس کو اس کی ماں نے جنگل کے اندر ایک غار کے اندر رکھ دیا تھا اور کبھی کبھی جا کے خیر خبر لیتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مقرر تھے کہ جاؤ اس کو غذا پہنچا کے آؤ. آنا جانا تھا اور اسی میں وہ پرورش پایا اور بڑا ہوا ہوا ہے, تو وہ جانتا تھا. اس نے جو دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے نیچے سے جو ہریالی نمودار ہوتی ہے, جبکہ خشک زمین اور بالکل ریتی ریگستان ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے, فوراً اس نے تھوڑی سی مٹی اپنے پاس اٹھا کے رکھ لی. یہ ہے فقبل تو قبضتم من اثر الرسول, یہاں رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. رسول کا جو اثر تھا یعنی جو نشان تھا, اس نشان سے ایک میں نے مٹی لے لی تھی, فنبز تو اور یہی میں نے اس میں ڈال دی زیورات کے اندر جس وقت ان کو گلایا جانے لگا. وہ کہتا لے کہ سولت لی نفسی, اور میرے نفس نے مجھے پھر ایسے ہی سجایا. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نکل یہاں سے, اب تجھے زندگی میں یہ سزا ملے گی کہ کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکے گا, یہ تو کہے گا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. آخرت میں جو سزا اس کی تھی وہ تو تھی, اگر وہ توبہ کے ساتھ مرا ہے تو اس کا حکم الگ ہے, بغیر توبہ کے مرا ہے تو اس کا حکم الگ ہے, تو آخرت کا معاملہ الگ ہے. لیکن دنیا میں اس کے لیے ایک سزا تجویز کر دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر. وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا تھا کہ مجھے ٹچ مت کرو, مجھے ہاتھ مت لگاؤ. کیا ہوتا تھا؟ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگا دیتا تو انتہائی تیز بخار اس کو بھی آ جاتا اور جس نے ہاتھ لگایا اس کو بھی آ جاتا. اور بعض حضرات یہ لکھتے ہیں کہ اس کے جسم میں کچھ ایسی بات اللہ نے پیدا کر دی تھی کہ کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگاتا تو ایسا ہوتا جیسے بارود میں کسی نے آگ لگا دی, جل جاتا تھا ایک دم اور چیخیں مارتا تھا. تو پوری زندگی وہ ایسی سزا میں رہا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا کبھی. ان تقول لا مثال, تو یہ کہے گا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ, اور تیرے لیے وعدہ ہے سزا کا جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی, تجھے اس کی سزا ملے گی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. وَانْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا, پھر یہ فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ تو اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو نے اپنا ٹیکہ لگایا تھا, خود بھی جھکا اور دوسروں کو بھی جھکایا اور خامخواہ لوگوں کو کنفیوز کیا اور لوگوں کو بت پرستی میں شرک میں مبتلا کر دیا. اب تو تیرا تو خیر جو انجام ہوا وہ تو ہے ہی, اپنے اس خدا کا بھی انجام دیکھ لے. لن احرقنہ, ہم اس کو جلا دیں گے, یعنی ذبح کر کے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا. مفسرین نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا بچھڑا بن گیا تھا کہ جو جسم اور خون والا تھا تو اس کو ذبح کر کے جلایا گیا, और अगर वो ऐसा बछड़ा था कि था तो सोने चांदी का लेकिन बोलता था वो, तो फिर उसको जहां पर जलाने से मुराद पिघलाना है। यस मूसा ने कहा कि हम इसको जलाएंगे, अगर वो खुदा है तो देख कैसे अपने डिफेंस कर सकता, अपना दिफा कर सकता। सुम सिफन फिलियम मिनसा, फिर हम इसका फिर इसके इसकी खाक को और इसके जले हुए को हम समंदर के अंदर बहा देंगे, छोड़ देंगे। अगर वो खुदा हो तो ना वो जले ना वो हमारे काबू में आए। देखो तुम्हारे खुदा के साथ हम क्या करते हैं। चुनाचे अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने यही किया, उसको ये सजा मिली और बुतों के ये उस बछड़े के साथ में ये किस्सा किया गया और कौम को कहा गया कि ये तुमने बेहूदगी की है, ये कोई खुदा उदा नहीं होता, खुदा ऐसे नहीं हुआ करता। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, बेशक तुम्हारा इलाह वो अल्लाह है, तुम्हारा माबूद वो अल्लाह है, उसके अलावा कोई लायक इबादत नहीं। मुख्तलिफ तरीकों से बात तौहीद पे जरूर आती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की एक आदत है कि वाकया जैसे मूसा अलैहि सलाम का चल रहा है और आखिर में इन्होंने बछड़े को अपना महबूद बना लिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी उलूहियत को बयान कर दिया कि तुम्हारा जो इलाह है वो तो सिर्फ अल्लाह है, लायक इबादत सिर्फ वही ज़ात है। जो जिस्म वाली चीज होती है वो इलाह नहीं होती, ये कायदा है याद रखना। अल्लाह तआला को जिस्म नहीं है, हस्ती की कोई शक्ल नहीं, याद रख गुलाम। इन सूरतों को जानना अख्यार है कमाल, जितनी सूरतें हैं वो गैरुल्लाह हैं, वो गैर हैं, सूरत गैर हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला जो इशारा नहीं है कि आप उसकी तरफ इशारा करें। अल्लाह तबारक व तआला को अबाद सलासा नहीं होते, लंबाई चौड़ाई गहराई जो जिस्म की खसूसियत है ना वो नहीं होती। जिस्म की तारीफ ही वो है कि जिसके अंदर अबाद सलासा होते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई गहराई होती है, चाहे किसी दर्जे की हो, चाहे आप एटम ले लें तो उसमें भी है, उसका भी कोई तूल है, उसका भी कोई अर्ज है, उसका भी कोई उमुख है। अल्लाह तबारक व तआला में लिमिट नहीं है, असल में लिमिट नहीं होने की वजह से अबाद सलासा नहीं होते, इसलिए उसमें जिस्म नहीं होता हूँ। तो कोई सूरत अल्लाह नहीं हो सकती, इसलिए जो सूरत है वो अल्लाह का गैर है, उसकी इबादत जायज नहीं है। और जो अल्लाह है उसकी जो सिफात है जिसकी वजह से वो लायक इबादत होता है, वो सिवाय अल्लाह के किसी में जमा नहीं है। अल्लाह वो है जो पैदा करने वाला हो, अल्लाह वो है जो मालिक हो, अल्लाह वो है जो रब हो, अल्लाह वो है जो रिस्क देने वाला हो, अल्लाह वो है जिसका हुक्म चलता हो, अल्लाह वो है जो जानता हो, जो कुदरत रखता हो। पूरी मखलूक कहीं से भी कभी भी पुकारती है, कितने हंगामों में गड़बड़ में इसमें उसमें, वो सबकी सुनने वाला हो और सबको जानने वाला हो कि हाँ ये चीज इसको देना है कि नहीं देना है, और सबको दिए जाने की चीज उसके पास में हो कि हाँ वो उसको दे सके, फिर वो इरादा करने वाला हो कि हाँ वो उसको देने का इरादा करे, फिर कुदरत हो उसके पास में कि चीज जाके पहुंचाए। आपके रिश्तेदार अपने अपने मुल्क के अंदर हैं, हो सकता है कोई चीज आपको पसंद हो, वो चीज उनके पास मौजूद हो लेकिन कोई लाके देने वाला नहीं, कुदरत नहीं है उनके पास कि वो चीज पहुंचाए। अल्लाह का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सिफात होनी पड़ती है और वो सिवाय अल्लाह के किसी में कभी भी जमा नहीं हो सकती, न किसी पीर में, न किसी पैगंबर में, न किसी किसी में नहीं जमा हो सकती वो चीज। उस टाइप के इल्म का नाम ही असल में इल्म गैब होता है, जो किसी के साथ जमा नहीं होता हो। कि पूरी मखलूक की सारी हाजतों को जानना, उनकी फिर मसलियतों को जानना, फिर उनकी आवाजों को सुनना, फिर उनकी मदद पर इरादा कर सकना, फिर उसकी ताकत रखना, फिर उसकी परवरिश करना, फिर उसकी हिफाजत करना, फिर उसको फिर उस पर अपना हुक्म चलाना, उसमें तसरुफ का हक रखना, फिर उसको प्रोटेक्ट कर सकना, कोई दूसरा आदमी दखल दे तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहना कि दखल देने का इसको मौका देना है क्या नहीं देना है, ये सिवाय अल्लाह के किसी में नहीं जमा होती है, सिवाय अल्लाह के किसी में नहीं जमा होती है। इसीलिए इस्लाम का अकीदा क्या है कि लायक है इबादत सिर्फ अल्लाह की ज़ात। और इबादत में क्या चीज़ होती है? परस्तिश, यानी बंदगी के आदाब बजा लाना, अजमत का इजहार करना, रुकू से, सजदे से, नमाज से, कुर्बानी से, ज़कात से और नजर से, तवाफ से वगैरह वगैरह से, और मांगना, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। इबादत और इस्तआनत ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो उलूहियत होती है उसके हुकूक में, उसके तरीकों में से है। उसी लिए सूरह फातिहा में इन दोनों चीज़ों को पहले डिक्लेयर करा दिया जाता है, इबादत आप ही के साथ खास और इस्तआनत ही आप ही के साथ खास। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु, बेशक तुम्हारा माबूद वो अल्लाह है जिसके अलावा कोई लायक इबादत नहीं। वसीअ कुल्ल शैइन इल्मा, वो हर शय पर वसी है इल्म के एतबार से, उसका इल्म हर चीज को मुहीत और वसी है। यहां पर आकर मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये को अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म फरमाया, जो इस सूरह ताहा में जो जिक्र फरमाया इतना लंबा, यहाँ पर मूसा के वाकये को खत्म फरमा दिया। क्योंकि इसके बाद के जो वाकयात हुए हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, इसके बाद बहुत से वाकयात फिर पेश आए, کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی درخواست کی, بنی اسرائیل نے توبہ کی درخواست کی کہ اب تو یہ غلطی ہو گئی کرنا کیا. تو اس سلسلے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقتلوا بابکم بابا, توبہ کی صورت ان کی یہ ہے کہ جو جس کو ملا قتل کر دے, جو جس کو ملا قتل کر دے. باپ بیٹے کو ملے تو بیٹا باپ بیٹے کو مار دے, بیٹا باپ سے مل جائے تو بیٹا باپ کو مار دے. توبہ کی اگر ایسا کرو گے تو معاف کروں گا یہ اللہ نے فرمایا, اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں چاہے کچھ دن رہ بھی جاؤ لیکن معافی نہیں ہوں گی. تو پھر انہوں نے مانا, قتل کیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو, 70,000 آدمیوں کا قتل ہوا اس موقع پر. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اتنے لوگوں کے قتل کو آپ سب کی توبہ کر دیجئے برائے مہربانی, انہیں سارے مر جائیں گے تو پھر بنی اسرائیل کو نجات دلانے کا پھر کوئی فائد ہی نہیں رہے گا, باقی بات ہی نہیں رہے گی, قصہ ہی ختم ہو جائے گا پورا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد کے قتل کو, جو مقتول ہو گئے ان کو بھی معاف کر دیا, جنہوں نے قتل کیا ان کو بھی معاف کر, اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قتل کرنا کوئی کم, اپنے قتل ہونے سے کم نہیں ہوتی چیز, اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کر دینا اپنے قتل ہونے سے کم نہیں ہوتی چیز. تو جو زندہ رہ گئے وہ بھی قتل ہونے میں شامل ہوئے, جو مر گئے وہ بھی قتل ہونے میں شامل ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور معاف کر دیا ان سب کو, جو مر گئے ان کو بھی معاف کر دیا, جو رہ گئے ان کو بھی معاف فرما دیا. وہ قصہ ہوا. پھر اس کے بعد منو سلوا کا جو سلسلہ 40 سال تک وہ رہا, پھر اس کے بعد ان کو جہاد کا حکم دیا گیا وہ ہوا. اور پھر اس کے یعنی ایک سلسلہ ہے ان کی کہانیوں کا, بہت سے واقعات پھر اس کے بعد میں ان کو پیش آتے رہے ہیں, اس کو اللہ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا. یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, ہم اسی طرح آپ کے اوپر پچھلے واقعات کو بیان کرتے ہیں. یہ پچھلا واقعہ ہے جو ہم نے آپ پر موسیٰ علیہ السلام کا سنا, ہم تو سنتے رہتے ہیں, جس وقت قرآن پاک اترا کس کو معلوم تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ اترا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت مل گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پاس سے آپ کے پاس علم آیا ہے اور کلام الہی کی شکل میں آیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت الوہیت کا بیان تو پہلے آ ہی گیا, اب رسالت کا بیان ہو گیا. یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا یہ آپ پر بیان کیا اور ہم نے اس کو بیان کیا ہے, اللہ پاک فرما رہے ہیں. لہذا جس کو ہم اس طرح اپنا پیغمبر بناتے ہیں اس کو اس قسم کے واقعات سنایا کرتے ہیں, آپ کا نبی اور پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا. وقد آتیناک من لدنا ذکرا, اور ہم نے آپ کے پاس اپنی طرف سے ایک نصیحت کا سامان دیا ہے. اس کے اندر بڑی نصیحت, بڑا سبق ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے مسلمان نہ ہونے پر بہت زیادہ تشویش تھی, بہت صدمہ تھا, بہت تکلیف تھی. تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ آپ تسلی رکھیں, ہر ایک کی قسمت میں ایمان نہیں ہے, کچھ لوگوں کی قسمت میں ہے کچھ میں نہیں ہے. اور لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں تو یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فرض کو صحیح طریقے پر انجام نہیں دے رہے. حضور کو یہ تھا کہ میں آخر کیا کوتاہی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں, کیا میں ان کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں صحیح, یا مجھے جیسا کرنا چاہیے کام ویسا صحیح نہیں کر رہا ہوں, کیا قصہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ کچھ بھی قصہ نہیں ہے, آپ پورا کام کر رہے ہیں, جیسے سمجھانا ہے ویسے سمجھا رہے ہیں, جتنا سمجھانا ہے اتنا سمجھا رہے ہیں, جو سمجھانا ہے وہی سمجھا رہے ہیں, سب بالکل آپ کا فریضہ اپنا صحیح ہے. بقیہ انسانوں میں یہ بات ہے کہ وہ اچھے خاصے آدمیوں کی مخالفت کیا کرتے ہیں, ان کی غرضیں ہوا کرتی ہیں, وہ خامخواہ کسی کے دشمن ہوا کرتے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر تفصیل سے سنایا کہ پیغمبر کے واقعات ہونے سے سامنے بات آ جاتی ہے. اب کتنے واقعات, وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے کتنے علوم کھلے ہوں گے وہ حضور ہی کو معلوم ہے, کہ واقعے کے ضمن میں کتنے پہلو سامنے آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اتنا سب کچھ لے کے جانے کے بعد پھر بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی قوم یہاں سے وہاں تک. تو یہی ہے کہ آدمیوں کے اندر اگر اعتدال ہو یا استقامت ہو صحیح ڈھنگ ہو تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ایسی بےہودگی میں پڑ سکتے ہیں. اور حضرت موسیٰ کے ساتھ کہاں کہاں کیسے کیسے بےہودگی بدتمیزی نہیں کی ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انسان جو ہے یہ تو کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں, دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ یہ فیل مت کر لیجئے کہ شاید میں اپنے فرائض منصبی میں فرائض نبوت میں ادائیگی میں کچھ کمی کر رہا ہوں, ویسے کوئی بات نہیں ہے. قرآن پاک ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشان ہو جائیں, ہم نے تو اس کو نصیحت کے لیے اتارا ہے. اس لیے یہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہے وقت آتے نا کم اللہ دن ذکر, اور ہم نے تو آپ کے پاس اپنی طرف سے نصیحت اتار دی ہے. من اعرض عنہ, قاعدہ یہ ہے کہ جو ہمارے نازل کیے ہوئے نصیحت سے اعراض کرے گا, اب ایک عام بات بتا دی, یہی واقعے میں بلکہ نہیں, جو کلام الہی ہے جو اللہ کا کلام نازل ہوا اس میں جو نصیحت انسانوں کو کی گئی اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا, جو علوم ان کو دیے گئے, جو آدمی ان علوم سے انحراف کرے گا, اس طریقے زندگی سے الگ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا, اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, وہ قیامت کے دن اپنے سر پر بوجھ اٹھائے گا, وہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لادے گا. جو ہماری نصیحت ہے اس کے خلاف پر کوئی چلے گا, خالدین فیہ, اور اس بوجھ میں ہمیشہ رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, اور قیامت کے دن یہ بوجھ ان کے لیے بہت برا ثابت ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ وہ اچھا ہوگا, اٹھا لیں گے, کام سنبھال لیں گے, کچھ کر لیں گے, نہیں, یہ بہت مصیبت کی جگہ ہے. یہ بوجھ اس کو لے جا کے سیدھے جہنم میں ڈال دے گا اور وہاں اس مصیبت میں وہ پڑا ہوا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کرنا دیا. اس کے بعد اس واقعے میں اجمالی طور پر کچھ سبق بھی ہیں, بہت سے کچھ مسائل ہیں جس کا مفسرین حضرات نے استنتاج کیا ہے. نتیجے کے طور پر کچھ باتیں خلاصے کے طور پر بھی فرمائی ہیں احکام اور مسائل کے طور پر. تو میں ذہن میں تھا کہ اس میں سے کچھ سناؤں گا, لیکن وقت ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اس واقعے کے خلاصے سے جو مضامین نکلتے ہیں, خاص خاص جو احکام نکلتے ہیں, ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی اگلے مجلس میں اگر اللہ نے چاہا تو کوشش کی جائے گی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استر عوراتنا وأمن دعواتنا, واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمیں توحید خالص نصیب فرما دیجیے, پکی توحید ہمیں نصیب فرما دیجیے, صرف آپ پر نظر کرنے والا بنا دیجیے, آپ کے غیر سے ہماری نظروں کو ہٹا دیجیے. اے اللہ نفع و نقصان, عزت و ذلت, موت اور حیات, تندرستی, بیماری, ان سب میں صرف آپ پر نظر کرنے والا ہمیں بنا دیجیے, آپ ہی کی عبادت کرنے والا اور آپ ہی سے استعانت چاہنے والا ہمیں بنا دیجیے. اے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جتنے عبرتیں اور سبق ہمارے لیے ہیں ان سب سے ہمیں مستفید فرمائیے, ہمارے قلب و جگر کو اور ہمارے دل و دماغ کو اس سے معطر اور منور فرما دیجیے. اے اللہ قرآن پاک کے علوم کے لیے ہمارے باطن کو درست فرما دیجیے. اے اللہ اس کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے, اس کا نور ہمارے ظاہر و باطن میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو اے اللہ بسر کروا دیجیے. اے اللہ قرآن کریم کے مطابق ہماری زندگیاں بسر کروا دیجیے. جو لفظیں غلطیں کوتاہیاں غلطیاں ان سے وہ پروردگار ان سب کو معاف فرما دیجیے. ہم اپنی غلطیوں کو اقرار کرتے ہیں, ہم گنہگار ہیں, بہت ہمیں شرمندگی ہے, نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں. اے پاس پروردگار اپنے کرم سے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے, درگزر فرما دیجیے, ہماری اصلاح فرما دیجیے, عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجیے, تربیت فرما دیجیے, ہر قسم کی ذلت سے پریشانی سے دنیا کی اور آخرت کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کی ذلت و پریشانی سے دنیا اور آخرت کی حفاظت فرمائیے, مصیبت سے حفاظت فرمائیے, عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے. جن کو آپ نے اولاد نہیں دی اپنے کرم سے انہیں صالح اولاد بنا دیجیے. اے اللہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے, بچوں کو, بڑوں کو, مردوں کو, عورتوں کو. اے اللہ قرضوں کے بوجھ سے سب کو سبک دوش کر دیجیے, دلوں میں پیار و محبت پیدا فرما دیجیے, نفرتوں کو, انتشار کو, خلفشار کو دور فرما دیجیے. ہر میاں بیوی کے دل میں اللہ محبت پیدا فرما دیجیے, ان میں موافقت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ, اولاد کو ماں باپ کے ساتھ صحیح رہنے کی توفیق عطا فرمائیے, ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر رہنے والا بنا دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے, فضل فرما دیجیے. امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے, مسلمانوں کی مدد فرمائیے, مسلمانوں پر سے اپنی ناراضگی کو ہٹا لیجیے. اے اللہ مسلمانوں سے آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ ان سے مواخذہ, ان پر داروگی, ان پر ان کو سزا دینے کا نظام اپنے فضل سے آپ ختم فرما دیجیے. اے اللہ مستحق تو اس سے بھی زیادہ کے ہیں, لیکن آپ کرم فرما دیجیے اور اپنے حبیب کی ہمت ہونے کی وجہ سے اللہ اس پر نظر فرما کر فضل فرما دیجیے اور معاف فرما دیجیے, اور امت کی حالات کو درست فرما دیجیے, امت کی مغفرت فرما دیجیے, امت سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, جانوں کی, مالوں کی, عزت و آبرو کی, ملکوں کی, علاقوں کی, زمینوں کی, سب چیزوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے, ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیجیے, جو نہیں مانگا وہ مانگنا چاہیے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے. بر و بحر میں, خشکی تری میں, حرمین میں, جہاں کہیں آپ کے محبوب بندے آپ سے دعائیں کر رہے ہیں, پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر اے اللہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین.